الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بند، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے ناتے اور تمہارے وہ مال و اموال جو تم نے بڑی محنت سے حاصل کیے ہیں اور تمہاری وہ تجارت جس میں خسارے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ مکانات اور رہائشیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ سب علائق دنیاوی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ اپنا عذاب یعنی اپنا فیصلہ نازل کر دے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے. آیت مبارکہ جو سورہ توبہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے، یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اور اس آیت مبارکہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے ہماری محبت اور علائق دنیاوی سے جو ہماری محبت ہے اس کے حوالے سے ایک میزان نصب کر دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناپ تول کر دیکھیں کہ ہماری کون سی محبت کا پلہ باری ہے. محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کی اور بالخصوص ہر ذی روح کی جبلت اور فطرت کے اندر ودیت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ خود اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور بالخصوص انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے، اور اللہ کی اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ اہل دنیا کے اوپر تقسیم کر کے 99 حصے آخرت کے لیے باقی رکھ دیے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے ان 99 حصوں کو ان کے اوپر تقسیم کر کے ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ودود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، اس کی اور بھی بے شمار صفات ایسی ہیں جن سے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندوں سے ایسی محبت عطا کی کہ جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر جا بجا ملتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نبی تم سے ایسی محبت کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس رسول کو تمہارا کسی مشقت کے اندر پڑھنا بڑا گراں گزرتا ہے، اور بالخصوص مومنین کے لیے تو وہ بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، تیری ان ساتھیوں سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ تیرے گرد اکٹھے اور جمع ہیں۔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ محبت کرنے والے نہ ہوتے تو یہ آپ سے چھٹ جاتے اور دور بھاگ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت سے محبت کرنے والے تھے، اور مومنین سے بالخصوص آپ کی محبت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا آقا ہے، الہ اور معبود ہے، حاکم اور فرمان روا ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس لیے یہ فطری بات ہے کہ اس کے اتنے بے پناہ احسانات ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کو فی الواقع الہ اور معبود مانتے ہیں، ان کی اس کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین کی محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، بلکہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تو ابو لہب بھی آپ سے محبت کرتا تھا کہ جب محمد بن عبداللہ کی ولادت کی بشارت اس کو ملی تو وہ بشارت دینے والی لونڈی جو ہے اس خوشی سے میں اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ محمد الرسول اللہ سے تو کوئی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گیا۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، وہ خاندانی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی رنگت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی وطن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی جو محبت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ سے رسول کی محبت، یہ تو بے شمار دنیا کے اندر لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا، لیکن ہر دعوے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ کسے اللہ کے دین سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے لائے ہوئے طریقہ زندگی سے، اور اس دین سے کس قدر محبت ہے، اور اس دین کے لیے وہ کس قدر ایثار و قربانی کرتا ہے، اس دین کو اس نے کس قدر اپنایا ہوا ہے، یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جانچی اور پرکھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر بے شمار قسم کی محبتیں ودیعت کر دی ہیں، اور یہ ساری فطری محبتیں ہیں۔ ایک آدمی اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے اہل و عیال و اپنے عزیز و اقارب و اپنے رشتے و ناتوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوست اور عزیزوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، جس مکان کے اندر وہ رہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کے زیر استعمال جو بھی چیز ہے اس سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق اور محبت ہے۔ ان فطری محبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطن ختم نہیں کرنا چاہتا، اور ان محبتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، قرآن کی دوسری آیات کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا ہے، اس محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ ختم کرنا مقصود ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انسانی جسم کے اندر بلڈ پریشر کی ایک خاص مقدار ہے, اس کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن وہ اس سے آگے بڑھ جائے تو خطرناک ثابت ہوتا ہے. شوگر کی ایک خاص مقدار ہے, اگر وہ اس سے آگے بڑھ جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم اس کا علاج کرواتے ہیں. معنی ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے, رسول کو ہم سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے جو محبت ہم کرتے ہیں اس محبت کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی محبت غالب ہونی چاہیے. اگر کسی چیز کی بھی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت سے متجاوز ہو جائے تو یہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس انداز میں بیان فرمائی کہ اے نبی, آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں, تمہارے جتنے بھی دنیا کے تعلقات ہیں, تمہارے آبا و اجداد ہیں, ان سے تمہاری محبت ہے, تمہیں اپنی اولادوں سے محبت ہے, تمہیں اپنے بھائی بندو سے محبت ہے, تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے, تمہیں اپنے عزیز و اقارب و رشتہ داروں سے محبت ہے, تمہیں اپنے مال سے محبت ہے, تمہیں اپنے تجارت اور کاروبار سے محبت ہے, تمہیں اپنے گھروں اور سے محبت ہے, لیکن اگر تمہاری یہ ساری محبوب اشیاء اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے زیادہ ہے, ان میں سے کوئی بھی چیز محبوب بن جائے تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. خدا نے یہاں بڑی خوفناک بات کہی ہے کہ ان علائق دنیاوی میں سے کسی چیز کی محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی دین کی محبت کے اوپر غالب آ جائے تو ایسے فاسق انسان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں. استغفر اللہ. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں, قرآن کریم کے اندر یہ مقام بڑا خوفناک ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی چیز ان میں سے خدا اور رسول کی محبت کے اوپر, اللہ کے دین کی محبت کے اوپر, اللہ کی راہ میں جدوجہد کی محبت کے اوپر جو ہے وہ غالب نہ ہو جائے, کہ کہیں ہم نعمت ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ایسی محبت ہے جس کو ہمارے ایمان کا, ہمارے دین کا جز قرار دیا گیا. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کا مشن اور آپ کا مقصد حیات ہمیں زندگی کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے. اس لیے کہ محبوب کی جو محبوب چیز ہوتی ہے, محبوب جس چیز سے محبت کرتا ہے اس سے لازماً محبت کرنے والے کو محبوب بننی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے تھی, سب سے زیادہ عزیز کیا چیز تھی؟ کہ اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے, قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے, لوگ اسے قبول کر لیں اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیں. اور یہی بات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور اس آگ کے اوپر کیڑے مکوڑے پتنگے اور دوسری چیزیں آ کر گرتی ہیں اور اپنی جان دیتی ہیں. تم بھی اسی طریقے سے دوزخ کی آگ کی طرف بگٹوٹ دوڑ رہے ہو اور میں تمہاری گردنوں اور گریبانوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے ساتھ محبت کا نتیجہ تھا کہ حضور اس طریقے سے اس بات کے حریص تھے کہ اللہ کے بندے نارِ جہنم سے بچ جائیں. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کی ترجیحات میں ترجیح اول کے طور پر ہمیں اللہ کے اس دین کے غلبے کی جدوجہد کو رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کرو, اللہ اور اللہ کے رسول سے کیسے محبت کرو جب ایمان سب سے اہم چیز ہے اور محبت اس ایمان کا جز ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہمیں اس کا طریقہ نہیں بتایا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے اللہ کے دین سے محبت کیسے کریں؟ بالکل بتایا ہے اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہے. ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے, تم کیا کرو؟ فتبعونی, پس میرا اتباع کرو, میرے پیچھے چلو, میرے نقش قدم پہ چلو. وہ پیغام جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں جس کا آغاز غار حرا سے ہوتا ہے اور اس کا انجام اور اس کی انتہا جنت میں داخلہ ہے, اس جنت تک پہنچنے تک تم اپنی پوری زندگی میں قدم قدم پہ میرا اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میرا حکم مانو, میرے پیچھے چلو, یہی راستہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچنے کا. فتبعونی, اپنی پوری زندگی میں میرا اتباع اختیار کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے, جب تم نے اتباع رسول اختیار کیا تو اب تم اللہ کے محبوب بن گئے, اور اس سے بڑی نعمت کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے. اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے, آپ کی اطاعت کرتا ہے, آپ کا حکم مانتا ہے, آپ کے پیچھے چلتا ہے, آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, آپ کے لائے ہوئے دین کو, آپ کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی کا لائح عمل بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو, اس کی غلطیوں خطاؤں کو بخش دیتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ وہ بڑی بخشش والے اور بڑی رحمت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد اور ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں, ہر چیز سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کریں, اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تمام انسانوں سے زیادہ, اولاد اور والدین سے بھی زیادہ ہے جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی. فرمایا لا یؤمن احدکم, اس وقت تک تمہارا دعوی محبت بلکہ کیا, بلکہ دعوی ایمان ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے ان کی اپنی ذات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزیز ہے. یہی بات ہے جس کا اظہار ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جب آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ عمر تم کس قدر مجھ سے محبت کرتے ہو, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اس ایمان کا ثبوت کس چیز سے دو؟ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی. اللہ اور رسول کی اطاعت سے اس کا ثبوت مہیا کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اگر انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, اس کو بھول نہیں سکتا. محبت اسے بھولنے نہیں دیتی. اللہ اور اللہ کے رسول سے, اللہ کے دین سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس کسوٹی کے اوپر اس محبت کو جانچ پرکھ کر دیکھیں, ہم کس قدر اللہ کو یاد کرتے ہیں, کتنا اس کا ذکر کرتے ہیں اور کتنا اس کے دین کو یاد رکھتے ہیں, کتنا اس کے دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں, کتنا آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کس قدر عمل کرتے ہیں. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوگا, جتنا اللہ کے دین کا تذکرہ ہوگا, اتنا اس محبت کا اظہار ہوگا اور اتنا ہی اس محبت کا جو ہے وہ عملی ثبوت ملے گا. اسی طرح اگر آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو پھر کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوشنودی کا ہمیشہ طالب ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی اسے ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے کس قدر ہم جویا ہیں، کس قدر اس کی طلب میں ہمیشہ رہتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ رضوان اللہ اکبر سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ جن کو محبوب بنا لیتا ہے ان لوگوں کو اس کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور کن کو محبوب بنا لیتا ہے؟ فتبعونی، اتباع رسول کرنے والوں کو، رسول کے نقش قدم پر چلنے والوں کو۔ پھر جب محبوب کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں، کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں، کسی ایسے راستے کے اوپر نہ چل پڑیں، کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کر لیں، کسی ایسی رسم کو پورا نہ کر لیں جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے روٹ جائیں، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو جائیں اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی طلب ہے اور ان کو محبوب رکھتے ہیں تو پھر اپنی زندگیوں کے اندر ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان روپے پیسے سے محبت کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے محبت کرنے کا؟ الذی جمع مالاً وعددہ، وہ اسے جمع کرتا اور پھر گن گن کر رکھتا ہے، اس طرح گنتا ہے کہ وہ مال سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس سے صحت کا حال بھی پوچھیں تو وہ روپے پیسے کے انداز میں جواب دے گا، وہ کہے گا کہ ایک روپے میں سے جو ہے وہ 12 آنے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ مال سے محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو تو پھر اس کا اظہار قدم قدم پہ ہونا چاہیے، بات بات سے ہونا چاہیے، طرز عمل سے ہونا چاہیے، گفتگو سے ہونا چاہیے، کردار سے ہونا چاہیے، عمل سے ہونا چاہیے، رائش سے ہونا چاہیے، پوری زندگی سے ہونا چاہیے اس بات کا اظہار کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بڑے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کیا کرتے تھے، اور حضور سے محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ جن باتوں کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ بتاتے کہ کہیں کسی راستے کے اوپر چلتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں اور جہاں حضور قدم رکھتے وہیں پہ اپنا قدم رکھیں، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ کی زندگی جب ختم ہو گئی، آپ وفات پا گئے، تو عبداللہ ابن عمر اگر کہیں اس راستے پہ سفر کرتے اور چلتے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مقام پہ رکے تھے تو وہ وہاں رکتے تھے، اگر حضور کسی مقام پہ بیٹھے تھے تو وہ وہاں بیٹھتے تھے، حضور کسی مقام پہ رفع حاجت کے لیے گئے تھے تو عبداللہ ابن عمر وہاں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، خواہ ان کو حاجت ہوتی یا نہ ہوتی۔ یہ اتباع رسول ہے۔ اتباع یہ ہوتا ہے کہ آدمی عادات و اتوار میں بھی جس ہستی سے محبت کرتا ہے اس کا اتباع کرے، اگرچہ اسے اس بات کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اتباع ایک دوسرے انداز کا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان قدموں کے اوپر قدم رکھتے تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے، اب رسول تو دنیا میں موجود نہیں تھے لیکن رسول کے دین اور رسول کے مشن سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا کہ کہیں مدینہ سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور زندگی گزارنے کے بعد بھی اسی مدینہ کے اندر مدفون ہیں، کہیں موت اس مدینہ سے باہر نہ آ جائے، اس لیے ایک ہی فرض حج ادا کیا، اس کے بعد مدینہ سے نہیں نکلے ساری زندگی۔ اور جن راستوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جب وہ مدینہ کے معروف راستوں پہ چلتے تھے تو راستہ چھوڑ کر کنارے پہ چلتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک ادا تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، کہیں اس مقام پہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا۔ محبت کے عجیب انداز صحابہ اکرام کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگیوں میں، آئمہ اکرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتے ہیں، کس کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اس دنیاوی محبت میں بھی جو شخص کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اسے کیسے محبت کرتا ہے، اس کے انداز، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے طور طریقے، اس کی وضع قطع اختیار کرتا ہے۔ لوگ کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں، بالوں کا سٹائل، اس کا لباس، اس کی وضع قطع اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں برصغیر کے اندر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے ٹوٹ کر محبت کی، اور وہ جناح کیپ اور ان کی شیروانی پورے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ معروف ہو گئی، لوگوں نے اس کو اپنا لیا کیونکہ ان سے محبت کرتے تھے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا تو لوگ ان سے محبت کرنے والے اور ان کے چاہنے والے، آپ نے دیکھا کہ ان کی زلفیں، وہ لمبے بال اور بیل باٹم قسم کے کپڑے لوگوں نے اختیار کر لیے۔ آج بھی جو لوگ کرکٹ اور دوسری کھیلوں کے شیدائی ہیں تو وہ ان کھلاڑیوں کی سی وضع قطع اختیار کرتے ہیں۔ کوئی اگر گانے بجانے کا عاشق ہے تو جس گانے بجانے والے یا گانے بجانے والی سے وہ محبت کرتا ہے اس کی سی آواز سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کسی گانے کے بول جو ہے وہ گنگناتا رہتا ہے، تو محبت کے یہ انداز، یہ تو غلط قسم کی محبتیں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ تو ہمارے دین و ایمان کا جز ہے، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، حضور کے طور طریقے، حضور کی وضاکتہ، سب کچھ ویسا ہی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمیں اپنے سراپے کا، اپنے عادات و اطوار کا، اپنے خورد و نوش کا، اپنی زندگیوں کا، ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو محبت کرتا ہوں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو کس قدر اپنایا ہے۔ ہمارے یہاں محبت کے عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر دیے ہیں۔ کوئی جشن عید میلاد النبی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اعلیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی نعت خوانی اور قوالی کے ذریعے سے یا نبی نبی گا کر طبلے اور سارنگی کی آواز پہ محبت کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گانے بجانے کی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے تو مزامیر کو بٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بعض لوگ نعت خوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ جب ان کو آپ دیکھیں تو بڑی لے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، آپ کے بالوں اور آپ کی دوسری چیزوں کی جو ہے وہ تعریفیں کریں گے، لیکن اگر آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی نسبت نظر نہیں آئے گی۔ وہ چہرہ جس کو دیکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ویسے چہرے ہیں اور محبت رسول کے دعوے ہیں۔ ہمارے جو قوال ہیں اور جو نعت خواں حضرات ہیں اور جو آج عام مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیا انہوں نے اپنے چہرے محبت رسول کی وجہ سے ویسے بنا لیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا؟ حضور سے حسین تو دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا نہ آ سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ہم حسین بننا چاہتے ہیں لیکن چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں مجوسیوں کا ایک وقت وفد مدینے میں آتا ہے، بڑی لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑیاں چٹ کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، پوچھا تم نے یہ اپنے چہروں کا کیا بنایا ہوا ہے، کیوں چہرے بگاڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا رب اپنے کسرا کو، اپنے بادشاہ کو اپنا رب کہتے تھے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں، میں بھی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ خالف المشرکین ایف اللہا وغس الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک نو مسلم کا بڑا عجیب قسم کا واقعہ ملتا ہے، یورپ کے کسی ملک میں وہ رہتا تھا، جس دن اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی دن اس نے شیو کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے پرانے دوستوں نے انہوں نے کہا بھائی اسلام تم نے قبول کر لیا لیکن داڑھی رکھنا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے؟ اس نے کہا بھائی ضروری اور غیر ضروری کا فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کا ہر حکم میرے لیے ضروری ہے، اس رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، اس لیے میں اس رسول کے حکم کے مطابق داڑھی شیو کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے اندر ہم مسلمانوں کے لیے بڑی رہنمائی موجود ہے، اللہ ہمیں عملی طور پر اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ ذرا تم یہ جانچ پرکھ کر دیکھو کہ علائق دنیاوی کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے ساتھ تمہاری محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام اگر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا تھوک مبارک لعاب دہن اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ کے منہ مبارک جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے سر کے بال منڈوائے تو صحابہ نے وہ آپس میں تقسیم کر لیے۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، لیکن دوسری طرف اسی محبت کا ایک اور منظر ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ گراتے تھے وہاں وہ اپنا خون پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں نکلتے تھے تو صحابہ کرام کی محبت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا ہو گئے کفار کے سخت محاصرے اور سخت حملے کی وجہ سے، آپ کے گرد سے صحابہ کرام ادھر ادھر چھٹ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اعلان کرو کہ لوگوں اس طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ صحابہ کرام دوڑ پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کا اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، ان کی طرف تیر آتے ہیں، پھر وہ دشمن کی طرف تیر چلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اعزاز تمام صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی کو حاصل ہوا کہ سب صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے اللہ کے رسول آپ پر قربان ہوں، لیکن حضرت سعد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ مردوں کو تو چھوڑیے، خواتین کا عالم دیکھیے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اور ان کو پانی اور دوسری ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے اس وفد کے اندر شامل تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تنہا ہو گئے ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار لے کر آ کر کھڑی ہو گئی، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے تھے کہ میں جس طرف نظر اٹھاتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی تلوار چلاتی ہوئی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا اپنا خون پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ مکے کی سرزمین کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پہ چڑھاتے ہوئے کفار طانے دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آپ سے کہتے ہیں اس وقت تو تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے۔ وہ عاشق رسول یہ جواب دیتے ہیں کہ تم نے ابھی تک ہمارے اس تعلق کو سمجھائی نہیں، خدا کی قسم میں تو یہ گوارا نہیں کرتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جہاں وہ ہیں کانٹا چوبے اور مجھے اس کے بدلے میں پھانسی کے پندے سے بچا دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ یہ تھی ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اتباع رسول، ایک صحابی مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، ساری زندگی سردی گرمی میں گریبان کے بٹن نہیں باندھے، ہو سکتا ہے ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہوں، تو اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا بار بار حکم آتا ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو، یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ صحابہ کی محبت تو ایسی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو لوکی بڑی پسند تھی کھانے میں۔ ایک صحابی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جب کبھی بھی ان کے ہاں سالن پکے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کر کدو اور لوکی ضرور ڈالا جائے، ایسی محبت تھی صحابہ کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے ان کے لیے کھانا بھیجا تو آپ نے کچا پیاز اور لہسن ایک طرف رکھ دیا، واپس کر دیا، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، ساری زندگی کچا لہسن اور پیاز نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں، تاریخ ان مثالوں سے بڑی پڑی ہے۔ محبت رسول کا ایک ایمان افروز واقعہ ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ کہ ہم صحابہ کرام کی مجلس کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عرابی دور پار سے, ایک دیہاتی مسلمان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اس عرابی سے یہ پوچھا, قیامت کے بارے میں پوچھنے والے, وہ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت معین کیا اس وقت آ ہی جائے گی, لیکن تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. جواب سنیے عرابی کا. وہ عرابی یہ جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو میرے پاس اعمال کی کوئی ایسی پونجی نہیں ہے, لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لے, پھر تیرے لیے ایک بشارت ہے. بشارت یہ دی کہ المرء ما من احب یوم القیامہ, جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کو اس بات کی بشارت دی کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو قیامت کے دن جنت میں اللہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب کرے گا. یہ بشارت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے, کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کو نصیب کرے گا. تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کو جانچ پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں. اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے رہبر اور رہنما کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے پیشہ وا اور اس کے محبوب کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. آج ہم دیکھیں کہ کن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور انہی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے مشن سے صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضور سے محبت کا عالم کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا, تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کی گردن اڑا دوں گا, وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں واپس آ جائیں گے. اتنی شدید محبت تھی, اس محبت کے جذباتی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہیں ہیں بلکہ رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں, واپس آ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کہیں باہر تھے, جب آپ کو اس بات کا علم ہوا, اطلاع ہوئی, تو فوراً مدینہ میں پہنچے. اس حجرے میں پہنچے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام پذیر تھے اور حضور کی میت وہاں رکھی ہوئی تھی. آپ کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا, آپ کے پیشانی کے اوپر بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک ہی موت تھی جو آپ کو آ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد باہر نکلے اور دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے شدت جذبات کے اندر آئے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے ہیں. آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا, وہ جو بڑا زبردست تاریخی خطبہ ہے. جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں, جیسے پہلے کچھ رسول دنیا کے اندر آئے تھے, اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اس دین سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑا اس آیت کریمہ نے, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت کریمہ آج ہی نازل ہوئی ہے, میرے ذہن سے نکل گئی تھی یہ آیت مبارکہ. ابو بکر کے یاد دلانے پر مجھے یہ آیت مبارکہ یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا سکتے ہیں اور وہ وفات پا گئے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو محمد کی بندگی کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, وہ جان لے کے محمد وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, جس نے اللہ کو محبوب بنایا ہوا تھا, وہ بھی جان لے, فإن اللہ حی لا يموت, اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی, کبھی فنا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی, سقیفہ بنی سعدہ کے اندر خلافت کے معاملے میں انصار جمع ہیں اور ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور اکابر صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ صحابہ کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے, اپنی اپنی رائے کا لوگ اظہار کر رہے ہیں. کسی بزرگ نے آگے بڑھ کر یہ حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا. سب کی زبانیں بند ہو گئی. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. اللہ کے رسول کی بات آ گئی, سب کی زبانیں بند ہو گئی. قریشیوں میں سے کون ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں, کہتے ہیں میں ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. صحابہ کرام ٹوٹ پڑے, ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. اللہ کا دین اس قدر ان کو محبوب تھا کہ یہ دین, یہ نظام زندگی, یہ نظام حیات, یہ حکومت بغیر سربراہ کے انہوں نے دو دن کے لیے بھی نہیں رہنے دی کہ اس کا سربراہ اور حکمران اللہ کا رسول دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے انہوں نے خلافت کا مسئلہ حل کر دیا کہ اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. اور یہی بات ہے کہ جب نواسا رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ اس دین کے اوپر جو ہے وہ آنچ آ رہی ہے اور خلافت راشدہ کا نظام جو ہے وہ خلافت کے بجائے ملوکیت کے اندر تبدیل ہونے والا ہے, تو آپ محبت رسول کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اٹھے اور اس نظام کو بچانے کی خاطر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو قربان کر دیا. آج کیا حالت ہے؟ آج خدا کے دین کا حلیہ خود مسلمانوں نے, بلکہ صحیح معنوں میں منافقین نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات. ابھی آج کتنے حسین ہیں؟ آج اللہ کا دین ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. آج یہ رسم ادا کرنے کی ضرورت ہے. محبت رسول کے دعوے دار اٹھیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سر پہ کفن باندھ کر اللہ کے اس دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں. احفظ اللہ یحفظ, اس دین کے محافظ بن جاؤ, خدا تمہاری حفاظت کرے گا. خدا نے ان لوگوں کی حفاظت کی, ان کو سربلندی اور سرفرازی عطا کی جو اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ہر چیز کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار مثالیں ہیں. صحابہ میں سب سے بلند مقام اگر ان کو ملا تھا تو یقیناً ان کے اندر بے شمار ایسی خوبیاں تھیں جو دوسرے لوگوں کے اندر اس درجے میں نہیں پائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بے شمار مسائل اس مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا. محبت رسول کے دعوے داروں, ذرا توجہ سے سنو اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, لشکر اسامہ واپس ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسامہ روانہ کیا جائے گا, صحابہ آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں. ادھر سے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے اور ادھر سے نئی نبوت کے دعوے دار اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں. کتنے داخلی اور خارجی مسائل ہیں مسلمانوں کے لیے. امیر المومنین, اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے. آج بھی حکمت کی باتیں کی جاتی ہیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشورہ دینے والوں میں پیش پیش تھے, آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے, تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا, آج کیوں بزدل ہو گیا ہے؟ تو مجھے اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدل دوں. آپ نے اسامہ کو لشکر کا سالار بنایا ہے اور میں کسی اور کو لشکر کا سالار بنا دوں؟ خدا کی قسم, اگر میری بوٹیاں بھی پرندے اور درندے نوچ کر لے جائیں تو میں اسامہ کی جگہ کسی اور کو سالار لشکر نہیں بنا سکتا. محبت رسول یہ ہے, رسول کے فیصلے کو تبدیل کروں اور میں محبت رسول کا دعوے دار, اور میرے گردن کے اوپر یہ سر باقی ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں اندر ترمیم کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ تھی محبت رسول صحابہ کرام کی. آج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کو لوگوں نے بگاڑ دیا. حضور کی اس امانت کے اندر لوگ خیانت کر رہے ہیں. اس گلستان رسول کی لوگوں نے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا خون کیوں نہیں کھولتا؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کی عزت بڑی محبوب ہے. اگر اس عزت کے اوپر آنچ آ جائے، ہم میں سے ہر ایک اس کا خون کھولتا ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج خدا کے دین کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کو مٹایا جا رہا ہے. ہمارا خون کیوں نہیں کھولتا؟ ہمارے اندر اس دین کے لیے اتنی اہمیت بھی موجود نہیں ہے جتنی ہماری اہمیت ہمارے اندر اپنی ذاتی عزت کے لیے ہے. تو ہماری عزت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کی، اللہ کی اور اللہ کے دین کی زیادہ عزت ہے؟ اس کو ہمیں زیادہ محبوب رکھنا چاہیے یا اپنی عزت کو زیادہ محبوب رکھنا چاہیے؟ جانچیں، پرکھیں، ناپیں، تولیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے تو بڑے ہو رہے ہیں، لیکن عملی محبت کہاں ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فحاشی، عریانی، بے حیائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جس محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر اپنی محبتوں کو جانچیں اور پرکھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک اور واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ابوبکر کے نام لیوا تو بہت ہیں، لیکن کاش کہ جیسی محبت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اس کا عشر عشیر بھی کچھ ہمارے حصے میں آ جائے. منکرین زکات، زکات دینے سے انکار ہو گئے لوگ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. اللہ کا ایک حق دینے سے لوگ منکر ہو گئے. انہوں نے کہا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. آج اللہ کے سارے حقوق لوگوں نے پامال کر دیا، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جانور کے ساتھ اگر اس کی رسی بھی دیتا وہ بھی روکے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے. ابو بکر، آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے لوگوں کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں. جب یہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں گے تو ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے سوائے حق کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہی بات کہتا ہوں، سوائے حق کے نا. تو کیا زکوٰۃ اللہ کا حق نہیں ہے؟ اگر یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے تو میں اسے کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اس لیے جو زکوٰۃ اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج اللہ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کیا امانت ہمارے حوالے کر گئے؟ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی امانت جو اللہ نے میرے حوالے کی تھی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اپنا طریقہ حیات، اپنی زندگی، اپنی احادیث، یہ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. اس امانت کے ساتھ ہم کیا عشر کر رہے ہیں؟ ہم اس امانت کے رکھوالے ہیں، اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں، اور اس کو اپنی زندگیوں کا لائح عمل بنا کر رکھا ہوا ہے. کسی نے کتنی پیاری مثال دی ہے، ایک بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، کل ہی ہمارے ہاں ان کا ایک پروگرام ہوا تو ایک ساتھی بتا رہے تھے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کی زبان میں پروگرام ہو رہا تھا بنگالی میں، تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر صاف ستھرا بہترین صحت بخش قسم کا پانی، آب زمزم وغیرہ رکھا ہوا ہو اور وہ اسے چھوڑ کر گندے نالے سے جا کر پانی پیے، جوہر کے اندر کھڑا پانی جو ہے وہ نوش کرے، تو کیا وہ امراض کے اندر مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کا جو چشمہ صافی ہمارے لیے چھوڑ کر گئے رہے ہیں، چلے گئے، کیا ہم مسلمان اس سے سیراب ہو رہے ہیں؟ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم ڈشیں لگاتے ہیں، ہم رنگا رنگ قسم کے جو ہے وہ ناچ گانے دیکھتے ہیں، ہم فحاشی اور یعنی بے حیائی کے دل دادا ہیں، ہم شرابیں پیتے ہیں، ہم ہیروئن پیتے ہیں، ہم خدا اور رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ ہے ہماری خوراک اور ہماری غذا. اب امراض پیدا نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم وہ یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں لگ جاؤ گے, خاص قسم کا کاروبار جس کے اندر اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے. جب تم بیل کی دم تھام لوگے اور خدا کے دین کے لیے محنت کرنا, دین سے محبت کی بات ہو رہی ہے نا, خدا کے دین کے ساتھ محبت ختم ہو جائے گی, خدا کے دین کے لیے قربانی کرنا اور اظہار کرنا اور محبت کرنا اور محنت کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر دو مصیبتیں نازل کرے گا. کیا؟ ذلت اور محکومی, ذلیل و خوار بھی تم کیے جاؤ گے, تم رسوا بھی کیے جاؤ گے اور غلام بھی بنا لیے جاؤ گے. یہ دونوں مصیبتیں آج پوری امت کے اوپر مسلط ہیں. فرمایا اس وقت تک تم سے یہ نہیں ٹلیں گی جب تک خدا کے دین کی طرف واپس نہ لوٹو گے, واپس نہ پلٹو گے, جب تک جہاد کی طرف واپس نہ لوٹو گے, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا, اس مصیبت سے جان نہیں چھوٹے گی. اعجاز رحمانی تحریک اسلامی کے ایک بڑے عظیم شاعر تھے, انہوں نے ہماری حالت اظہار کا نقشہ اپنی اشعار کی زبان میں یوں کھینچا ہے, پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب مسلمان, پڑھتے نہیں ہیں بھول کے اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمائے زمزم سے فیضیاب, مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, مغرب کے مے قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب, اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب, سڑکوں پر ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی, سڑکوں پر ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی, اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. یہ وہ منظر ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, یہ وہ منظر ہے جو آج ہم اپنے کانوں سے دیکھتے ہیں, آنکھوں سے سنتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تالیاں بج رہی, میراتھن ریس ہو رہی ہے, محفل میلاد ہوتی ہے, اور وہاں اڑیاں حالت میں جو ہے وہ خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر, کا حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, خدا کے دین کا مذاق اس طریقے سے بھی اڑایا جا رہا ہے. ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, ہم کہاں کھڑے ہیں. اور یہی اعجاز رحمانی پھر ہم مسلمانوں کو, پاکستان کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک پیغام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی, ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی, تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی. انسان کی زندگی کس سے بدلے گی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی امانت کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے آپ نے دنیا کی قسمت کو بدلا تھا, جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کا آخری جو دور ہوگا اس کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوئی ہوگی جس کی اصلاح دور اول سے ہوئی تھی, اور وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعجاز رحمانی کہتے ہیں ہاتھ میں لے کر یہ خنجر اور سپر قرآن کی, تو اگر چاہے بدل دے زندگی انسان کی, اے جوان پاک, اے پاکستان کے جوانوں, اٹھ گردش میں لا پھر جام کو, اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو, عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. میرے بھائی اور بزرگو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی محبت کا ایک پیمانہ ہے, اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے, لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر موجود تھے, خندق کے اندر موجود تھے, اگر کوئی صحابی مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا نوافل ادا کرتا رہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا مقام ہوتا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے ان میں کچھ مخلص لوگ بھی تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بدر اور احد اور دوسرے غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم جو ہے وہ کفار سے لڑائی لڑی تھی, بڑا بلند مقام تھا ان کا. لیکن جس وقت اللہ کے دین کو ان کی ضرورت تھی کہ وہ قیصر رسوم سے مقابلے کے لیے وہ ادھر وہ سرحد کے اوپر جا کر پہنچے, شام کی سرحد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے تھے, یہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر ہے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتے تھے, لیکن ان سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو گئے. آج اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہیں, ہم سے خوش ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اگر ہم سے راضی اور خوش ہوتے تو ہمارا یہ مقام نہ ہوتا. اس لیے آج تسبیحیں پڑھ کر خدا کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہے, تسبیح کا اپنا مقام ہے, وہ تو ضرور پڑھنی ہے, قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرنی ہے, نمازیں ضرور پڑھنی ہے, نوافل ادا کرنے ہیں, راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا ہے, لیکن اس وقت ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ وہی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر ہیں تو صحابہ کرام ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ ساتھ ہیں, ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس دین کے محافظ بن کر اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کے لیے ہماری زندگی میں ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں محبت رسول کے کچھ تقاضے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں جو اس رسول کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور اس کی نصرت کرتے ہیں, اس کی حمایت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن حکیم فرقان مجید. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو, سنت رسول کے بارے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے, کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے جو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے, اللہ کا دین عملاً قائم ہو جائے. اسی کے لیے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کی. اگر مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو محبوب بنا لیں اور ہماری یہ خواہش ہو کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ جائے اور دنیا کے اندر خدا کا دین غالب ہو جائے, اور اس غلبے کے لیے ہماری جدوجہد اس محبت کا عملی ثبوت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.